في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له صدق الله اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اس کے نور کی مثال جیسے ایک طاق اس طاق میں ایک چراغ شیشے کے اندر اور شیشہ ایسا جیسے چمکتا ہوا موتی وہ چراغ جلایا جا رہا ہے ایک مبارک زیتون کے درخت سے جو نہ صرف مشرقی جانب والا ہے نہ صرف مغربی جانب والا اور اس کا تیل خود ہی روشن ہے اگرچہ آپ اس کو نہ بھی چھوئے نور ہی نور ہے اللہ اپنے نور کے لیے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ نور ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے غلط کیا جائے اور ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے ان گھروں کے اندر اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں صبح اور شام وہ مرد جن کو تجارت اور چیزوں کی خریداری اللہ کے ذکر سے نماز قائم کرنے سے اور زکات کی ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی وہ لوگ کرتے رہتے ہیں اس دن سے کہ جس میں نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے ان کے اعمال کا بہترین بدلہ اور اپنے فضل سے اور ان کو زیادہ عطا کرے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے, اور جو کافر لوگ ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں سراب, کہ پیاسا آدمی اس کو خیال کرتا ہے کہ یہ پانی ہے, یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا, اور اللہ کو وہاں پایا تو اللہ نے پورا حساب اس کا لے لیا, اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یا ان تاریکیوں کی طرح جو گہرے سمندر کے اندر ہوں, جس کے اوپر ایک موج آ رہی ہو, موج کے اوپر دوسری موج ہو, اور دوسری موج کے اوپر بادل ہو, تاریکیاں ہی تاریکیاں ایک کے اوپر ایک. اور جب آدمی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکے, اور اللہ اس کے لیے نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. یہ ان آیات مبارک کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں, اور یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35, 36, 37, 38, 39, 40 نمبر کی آیات ہیں, یعنی 6 آیات 30 سے لے کر 40 تک. ان آیات کا جو شروع کا حصہ ہے اس کا بیان الحمدللہ پچھلے درس میں ہو چکا تھا کہ اللہ کے نور سے کیا مراد ہے, نور ہدایت, نور ایمان. اور یہ نور ایمان جب انسان کے دل میں ہوتا ہے تو اس کا دل ایک داغ کی طرح ہوتا ہے, چاروں طرف سے محفوظ ہوتا ہے, اوپر سے شیشہ بھی ہوتا ہے. وہ ایمان اتنا نورانی ہے کہ اس کے پورے جسم کو منور کرتا ہے, اس کے قریب کے لوگوں کو منور کرتا ہے, گھر کو منور کرتا ہے, محلے کو منور کرتا ہے. جتنا نور بڑھتا چلا جاتا ہے اس آدمی سے نور کی ہدایت پھیلتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کا ذکر کیا کہ جن گھروں کے اندر یہ نور خاص طور پر پایا جاتا ہے, اور اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک مساجد ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے گھروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا نور ان گھروں کے اندر ہے جن کے بارے میں اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے اور ان گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جائے. یہاں تک کہ بات پچھلے درس میں بیان ہو چکی تھی. اب اس سے آگے کی آیات ہیں, اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اس نور سے منور ہوتے ہیں. وہ منور بھی ہوتے ہیں, منور بھی ہوتے ہیں, اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں, اور پھر ان کے نور کا نور پھیلتا چلا جاتا ہے ان کے قریب کے لوگوں کی طرف, اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کا نور ہدایت کو دور پھیلا دیتا ہے. تو ان منور لوگوں کا اللہ تعالی نے ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ جو گھر ہیں ان میں جو پاکی بیان کرنے والے ہیں تو وہ ایسے مرد ہیں. تو یہاں سے بات شروع ہوگی کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں کے اندر صبح اور شام. ان گھروں میں یعنی مساجد میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح اور شام. اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, عام طور سے جب تسبیح کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے صورت ہے وہ مراد ہوتی ہے نماز. اس لیے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, پھر رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم, کھڑے ہوتے ہیں تو ربنا لک الحمد, پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی. تو نماز کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے ہے. اس لیے تسبیح کی سب سے اعلیٰ ترین صورت جو ہے وہ نماز ہے. اگر آپ ایسے تسبیح لے کر سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر پڑھیں, اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ سب فائدہ جو ثواب ہے, لیکن اس ذکر کی سب سے افضل ترین صورت جو ہے وہ یہ نماز ہے. اسی لیے لذکری، نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے، یعنی ذکر کی جو اعلیٰ ترین صورت ہے وہ نماز ہے. تو یہاں جو بولا گیا کہ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اکثر مفسرین کے نزدیک اسے نماز مراد ہے. اصل میں نماز مراد ہے، پھر اور تسبیح کی جتنی صورتیں ہیں وہ بھی سب اس کے اندر داخل ہیں. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں گھروں میں صبح اور شام. غدو کہتے ہیں صبح کو، اور آصال کہتے ہیں زوال کے وقت سے لے کر اور رات کے تک. اس لیے صبح کے وقت سے فجر کی نماز مراد ہوگی، اور آصال جمع اصیل کی، اور اصیل کے معنی بھی بیان کیے کہ زوال سے لے کر اور رات تک کا وقت ہو، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ چاروں نمازیں آصال کے اندر داخل ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ان گھروں کے اندر صبح اور شام. قوم بیان کرتے ہیں رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ایسے مرد جن کو تجارت اور خریداری غافل نہیں کرتی، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکات ادا کرنے سے. یہاں اللہ تعالی نے رجال کا ذکر کیا، مرد، اور یہ لفظ ایسا ہے جو مردوں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں جہاں آتا ہے الذین آمنوا، ان کے اندر مرد بھی داخل ہوتے ہیں، عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں. الذین اسلموا کے اندر مسلمان مرد اور عورتیں، لیکن رسوا کے اندر رجال داخل نہیں ہوتے. رجال کے اندر رسوا نہیں داخل ہوتی، مرد اور عورتیں. تو رجال لطیف اشارہ ہو گیا، مسجد میں جو آنے والے لوگ ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، اشارہ ہو گیا کہ خواتین کو مسجد میں آنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں، اور گھروں میں بھی ایسی جگہ میں نماز پڑھیں کہ جہاں گزرگاہ نہ ہو، لوگ ان کو نہ دیکھ رہے ہوں. بہتر یہ ہے کہ کمرے میں پڑھیں، کمرے میں بھی اگر لوگ آ جا رہے ہیں تو ایسی جگہ میں پڑھیں کہ جہاں لوگوں کو گزرنا ہو، کوٹھی میں پڑھیں. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ عورت کا اپنی چار دیواری میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ عورت اپنے کمرے میں پڑھے، اور کمرے سے بہتر ہے کہ اپنی کوٹھی میں پڑھے. بات کیا ہے کہ خواتین کے لیے مناسب یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھے کہ وہ ہو اور ان کا خدا ہو، اور آنے جانے والے لوگ نہ ہوں. اسی لیے بات ہے یہ تھا کہ تخت کے اوپر نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ خواتین اپنے گھر میں تخت کے بجائے زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. لیکن مردوں کے لیے حکم ہے کہ مردانہ نماز پڑھیں، عورتوں کے لیے حکم ہے کہ زنانہ نماز پڑھیں. مردوں کے لیے حکم ہے کہ مردانہ نماز پڑھیں، اور مردانہ نماز یہ ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں. مردوں کو مردانہ نماز پڑھنی چاہیے. ہمارے استاد تھے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب خان کے رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیں فرمایا کرتے تھے تو مردانہ نماز پڑھنی چاہیے. اور مردانہ نماز کا مطلب یہ ہے کہ سب مردوں کے ساتھ آ کے پڑھیں مسجد کے اندر، گھر میں چھپ کر نماز پڑھنا یہ تو زنانہ نماز ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد میں آنے والوں کا ذکر کیا کہ مسجد میں آتے ہیں صبح اور شام. بالمساجد، تو ابھی اور نماز پڑھ لی، محنت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، ٹھیلا لگا رہا ہے، دکان پہ کام کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ عصر کی نماز کا وقت تو نہیں آ گیا، ذرا خیال رکھوں، عصر میں جانا ہے، پھر مغرب کا خیال ہے، پھر اس کے بعد عشاء کا خیال ہے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے نماز کے اندر ہے. ایک آدمی جب نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، لا یزال احدکم فی صلاۃ منتظر الصلاۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ایک آدمی نماز ہی کے اندر رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے. اب دیکھنے میں یہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، گاہکوں کو سے ڈیل کر رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، دے رہا ہے، مال منگوا رہا ہے، بیچ رہا ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ کب اذان ہوگی اور کب جاؤں گا. تو یہ مرد ہے، یہ مرد کہ جو سارے کام بھی دنیا کے کر رہا ہے مگر اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے. اور ان مردوں میں صحیح مرد وہی تھے جو عشرہ مبشرہ ہے، چنانچہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اکثر ہوتے کہ جو تجارت پیشہ تھے، خاص طور پر عشرہ مبشرہ جتنے ہیں تقریبا سب کے سب تاجر تھے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عطاء الرحمن ابن عوف رضوان اللہ اجمعین اور دوسرے صحابہ. اور عطاء الرحمن ابن عوف کا تو قصہ مشہور بھی ہے، اور حدیث میں کیا حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ایک صحابی کے ساتھ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی. ان ساتھی نے پیشکش کی کہ میرا گھر کریں کہ گھر آدھا آدھا کر لیں، ہر چیز آدھی آدھی کر لیں، یہاں تک کہ یہ تک پیشکش کرتی کہ میری دو بیویاں ہیں، تمہاری تمہاری بیویاں نہیں ہیں، اگر تم کہو تو میں ایک اہلیہ کو طلاق دے دوں، اگر وہ بھی راضی ہو تم بھی راضی ہو تو نکاح کر لو. حضرت الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں میں بھی برکت دے، تمہارے مال جائیداد میں بھی برکت دے. دلونی علی السوق، مجھے تو پتہ بتاؤ کہ بازار کہاں ہے، یہاں آ جا کے میں جنا چاہتا تو ہمارے میں آپ کو انہوں نے پتہ بتا دیا کہ بلا جگہ بازار ہے. میں وہ تشریف لے گئے اور شام کو جب واپس آئے تو کچھ بنی یہ چیزیں محنت کی اور ادھر سے چیز اٹھائی ادھر دے دی، کچھ محنت کی، کچھ تجارت کی. اس طریقے سے حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں اپنی زندگی کا آغاز کیا، یہاں تک کہ بعد میں جو میاسی صحابہ ہیں، مالدار صحابہ، ان کے اندر حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا شمار ہوا. اتنے زبردست مالدار، بعد میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی چار بیویاں تھیں، اور بیویاں اگر ایک اس کو بھی آٹھواں حصہ ملتا ہے، دو ہوں تو بھی آٹھواں حصہ ملتا ہے، تین ہوں تو بھی آٹھواں حصہ ملتا ہے، چار ہوں تو وہی آٹھواں حصہ چار حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو جب انتقال ہوا تو بیویوں کو جو آٹھواں حصہ ملیا تھا وہ 80,000 دینار تھا، 80,000 دینار. اور ایک دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا ہے تقریباً آدھے تولے سے کچھ کم. تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے تجارت میں برکت دی تھی. اکثر صحابہ جو تھے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کے قائل نہیں تھے، محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، تجارت کرتے تھے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ سخت دھوپ تھی اور ساتھ سردی بھی بڑی سخت پڑ رہی تھی، تو ایک کھال انہوں نے لی، اس سے اپنے جسم کو چھپایا اور اس میں کوئی چیز لگانے والی بھی نہیں تھی، تو کانٹے وانٹے توڑ کر اس کو کسی طریقے سے اپنے اوپر چڑھایا اور اس کو باندھا. پھر اس کے بعد باہر نکلے کہ کچھ محنت مزدوری کرو. ایک یہودی کے پاس ایک یہودی کے باپ کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ یہودی جو ہے وہ پانی نکال کے اپنے باغ میں لگا رہا ہے. یہودی نے دیکھا کہ علی یہ مرتضیٰ ہیں تو کہا کہ پانی لگاؤ گے. کہا لگاؤں. کہا کہ حضرت علی نے پوچھا کتنے پیسے دو گے. کہا کہ ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور، ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور. وہ تھا بھی یہودی کھجور ایسا کہ حضرت علی یہ مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک ڈول نکالتے تھے وہ ایک کھجور ہاتھ میں رکھ دیتا تھا، دوسرا ڈول نکالتے تھے دوسری کھجور ہاتھ میں رکھ دیتا تھا. یہاں تک کہ جب ان کی مٹھیاں کھجوروں سے بھر گئیں تو حضرت علی نے فرمایا بس اور ضرورت نہیں مجھے ہر کام کرنے کی. یہ حضرات تھے جو مرد تھے, مرد کا مطلب مرد. الرجال قوامون علی النساء, مرد جو ہیں وہ عورتوں کے نگران ہیں, لیکن اس وجہ سے نگران ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر جسمانی طور سے فضیلت دی ہے, وبما انفقوا من اموالهم, اور اس وجہ سے قیمت کماتے ہیں کام بار اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اس لیے اگر کوئی مرد جو ہے اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہ کرے تو اس کا مطلب کہ آدھا مرد ہے. فضل اللہ بعضهم علی بعض تو ہے, اگر وبما انفقوا من اموالهم تو مرد بھی پورا نہیں ہے. تو اصل مرد تو وہ مرد ہوتا ہے جو محنت کرے, مزدوری کرے اور رزق حلال خود بھی کھائے اور کمائے اور گھر والوں کو بھی کھلائے اور جناب بوڑھے ماں باپ کو, رشتہ داروں کو, محتاجوں فقراء کو بھی کھلائے, لیکن ساتھ ساتھ نماز کا ایسا معیار کہ کسی حال میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں. چنانچہ مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی لکھا اور دوسری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو صحابی تھے, دونوں بھائی تھے اور اپنے تجارت میں لگے رہتے تھے. ان میں سے ایک بھائی تجارت کرتا تھا تو وہ تولنا ہوتا تھا, لیکن تولتے وقت اگر اذان کی آواز آ جاتی تھی اسی وقت چیز رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا بس اب تجارت کرنا, اب اذان کی آواز آ گئی ہے. اور دوسرا آدمی لوہار تھا اور وہ لوہار جو ہے نا لوہا بھی پیٹتا تھا اپنے ہتھوڑے سے, تو یہ لکھا ہے کہ ہتھوڑا اس نے اٹھایا اور لوہا پیٹنے کے لیے ادھر سے اذان کی آواز آئی تو اپنا ہتھوڑا پیچھے ڈال دیتا تھا اور کہتا تھا بس اذان ہو گئی اب مسجد جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو کیا کرتے تھے, تو فرمایا کانا بشر من البشر, آپ انسان سے ایک انسان کی طرح تھے. یفلی شعر یفلی ثوب یخیط ثوبا, تو فرمایا کہ اپنے کام خود کانا یخط نفسا, اپنا کام خود کر لیتے تھے, یحلب شاتا اپنی بکری کا دودھ خود دھو لیتے تھے اور چمڑے کا موزہ سی لیتے تھے, اور فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے کام میں لگے رہتے تھے, لیکن جب اذان کی آواز آتی تھی اس طرح نکل جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. یہ ہے مرد, صحیح معنی میں مرد, کہ دنیا کا کام بھی وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے کرتے تھے اور اللہ کی یاد سے کسی حال میں غافل نہیں ہوتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, آپ جانتے ہیں کہ امت کے اندر سب سے افضل ترین انسان, انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا مقام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ہے, ان میں سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. ان کی کپڑوں کی تجارت تھی, بلکہ میں نے ان کی وہ دکان بھی دیکھی ہے جو اپنی اصلی حالت میں تھی. سن 1973 میں جب میں گیا مدینہ منورہ تو جس گلی میں مال قیام تھا تو وہاں وہ سوق القماشہ کہلاتی تھی, یعنی کپڑے کا بازار, اور اس کپڑے کے بازار کے اندر ایک دکان تھی اور سب یہ بتاتے کہ تھے یہ دکان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی, پرانی گلی تھی وہ, اور کہتے اس گلی کی جو شکل ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہوئی, اب تو سب ختم ہو گئی لیکن اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں, تو وہ گلی اسی شکل میں تھی. اور لوگوں نے بتایا کہ یہ جو دکان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی, یہ بھی بالکل اسی حالت میں ہے جو اس زمانے میں تھی, اور لوگوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. اب لوگ مختلف لوگ آتے رہے اور اس میں کپڑے ہی کا کام تھا, لیکن اسی چھوٹی سی دکان تھی اور وہ دکان تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد, تو لوگوں نے دیکھا کہ صبح وہ اپنی دکان پر جا رہے ہیں, تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر آپ دکان پہ جا رہے ہو تو امت کا کیا بنے گا, آپ تو خلیفہ ہیں آپ دکان کا کام کرو گے یا امت کا کام کرو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ اور فرمایا کہ جو آدمی اپنے بیوی بچوں کو ضائع کرنے والا ہے تو وہ امت کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. ارے بھائی امت تو سبھی مسلمانوں کا نام ہے, تو امت کے اندر بیوی بچے بھی داخل ہیں یا خارج ہیں؟ اس سے امت اسلامیہ کے اندر جو آدمی کے بیوی بچے ہیں وہ بھی تو داخل ہیں, بلکہ ان کا حق تو پہلے ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو احیاء العلوم میں بھی لکھا ہوا ہے, دوسری کتابوں میں بھی, کہ انی ان کنت ازعتہم فانا لما سواہم ازیا, کہ اگر میں اپنے بیوی بچوں کو ضائع کر دوں گا تو باقی لوگوں کو تو میں اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوں گا. تو اس لیے فرمایا کہ میں تو دکان پہ جاؤں گا تاکہ میرے بیوی بچوں کا خرچہ چل سکے, میں ان کو کھلا پلا سکوں. عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ دکان پہ جائیں گے تو عام مسلمان کا کام متاثر ہوگا, ہم آپ کا بیت المال سے وظیفہ متعین کرتے ہیں. چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا گیا, اور پھر انہوں نے دکان چھوڑ دی یا کسی جس کے حوالے کی سو کی. تو یہ وہ مرد ہیں, قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ سبح لہ فیہا بالغدو والآصال, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں صبح اور شام. رجال وہ مرد, لا تلہیہم تجارت کہ تجارت ان کو غافل نہیں کرتی, بلا بیع اور خریدنا ان کو غافل نہیں کرتا. ایک ہے تجارت, تجارت میں تو ایک مسلسل مشغلہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ مال خریدا پھر آگے بیچا, پھر وہ خریدا وہ آگے بیچا, یہ ہے تجارت. اور ایک خرید و فروخت ہے کہ آپ نمک لینے کے لیے گئے اور گوشت لینے کے لیے گئے اور دودھ لینے کے لیے گئے, یہ ہے بیع, خرید و فروخت. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں چیزوں کو ذکر کیا کہ لا تلہیہم تجارتم ولا بیعن, اشارہ کر دیا کہ بڑا مالی معاملہ ہو یا چھوٹی اب چھوٹا مالی معاملہ, یہ کسی حال میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. اور ایک مشہور تعبیر ہے حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر, بلکہ غالباً صحابی ہیں, سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے ایک روز دیکھا مسجد جا رہے تھے, دیکھا کہ لوگ اپنی دکانیں بند کر کر کے مسجد جا رہے ہیں تو خوش ہو گئے اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے قرآن نے تعریف کی ہے, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے قرآن نے تعریف کی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع, یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کو تجارت اور خریداری غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے, و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے, و ایتاء الزکاۃ اور زکات کے ادا کرنے سے. ہر حال میں اللہ کا ذکر, دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر. میرے والد تھے مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے کوئی مشکات تک کتابیں پڑھی تھی تو دورہ مکمل نہ کر سکے پاس بجوگ کی بنا پر, اور ان کے والد نے ان کو تجارت میں لگا دیا. پھر انہوں نے پاکستان آنے کے بعد ادارہ کھولا اور انارکلی میں بڑی مشہور بازار ہے انارکلی, اس کے اندر ہماری دکان تھی اور اب بھی ہے. تو ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس دکان پہ بیٹھا کرتے تھے, ہم ان کی خدمت کیا کرتے تھے, گاہکوں کو کتاب دینا یا لینا. تو ہم نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ دکان پہ بیٹھے بیٹھے وہ قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے, اور ان کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کے اندر وہ ہر دوسرے دن قرآن ختم کیا کرتے تھے, 15 سپاروں کا روزانہ کا معمول تھا. اور میں اس زمانے میں تراوی پڑھاتا تھا, تو والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تم کتنا قرآن مجید پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی میں سپارے کو 10 مرتبہ دہراتا ہوں, دن بھر میں 10 مرتبہ دہراتا ہوں اور ایک مرتبہ تراوی میں. تو فرمایا کہ 10 قرآن تمہارے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں کل ملا کے 10 قرآن ہوتے ہیں. فرمایا الحمدللہ میرے 16 قرآن ہوتے ہیں, 15 تو میں خود پڑھتا ہوں, ایک تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں, تو کل 16 قرآن مجید ہوتے ہیں. تو وہ بیٹھے رہتے تھے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور قرآن بھی ان کا میرے پاس ہے کہ جو کنارے ہیں وہ سارے کے سارے گل گئے ہیں ہاتھ لگانے سے اور بدلنے سے. تو دکان پہ بیٹھے رہتے تھے، کوئی گاہک آ جاتا تو تلاوت بند کر کے اس سے پوچھتے تھے کیا بات ہے، وہ بتاتا تھا یہ فلاں کتاب، تو اشارہ کر دیتے تھے کہ یہ کتاب رکھی ہے، وہ خود ہی اٹھا کے لے آتا تھا اور پوچھتے تھے کتنے پیسے، پیسے بتا دیتے تھے، بحث کرتے نہیں تھے. اگر وہ کہتے گاہک کہتا کہ کیا کہیں اور سے سستی مل جائے گی، ہاں ہو سکتا ہے سستی مل جائے، دیکھ لو بازار میں جا کے. تو پھر اگر وہ قیمت دے دیتا تھا قیمت دے لیتے، پھر اپنا تلاوت میں مصروف ہو جاتا. تو یہ ہے کہ جن کو تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، تجارت بھی کر رہے ہیں. ایک بزرگ نے فرمایا، میں نے دو آدمی دیکھے، ایک بزرگ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے دو آدمی دیکھے، ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل اللہ تعالی کی طرف متوجہ نہیں ہوا، اور میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دکان پہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا. یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہو مگر دل اس کا کہیں اور پڑا ہوا ہو، اور اس کا بھی امکان ہے کہ آدمی باہر بیٹھا ہوا ہو لیکن اس کا دل جو ہے قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل جو ہے مسجد سے اٹکا ہوا ہو کہ کب نماز کا وقت آئے اور کب میں جاؤں. تو قرآن نے آئے فرمایا کہ رجال اور وہ ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، جن کو تجارت اور خریداری غافل نہیں کرتی، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، وإقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاۃ اور زکات ادا کرنے سے. اللہ کی یاد تو ہر وقت ہی ہونی چاہیے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ کل مطیع للہ تعالی فہو ذاکر، جو بھی آدمی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے وہ ذاکر ہے. ایک آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق خرید و فروخت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اگر خرید و فروخت کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ذاکر، اللہ کو یاد رکھ رہا ہے. ایک عورت جو ہے گھر کے کام کر رہی ہے، نیت اچھی ہے کہ گھر والوں کو راحت پہنچا دوں، میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا، تو وہ گھر کا کام کرتے بھی کیا ہے؟ ذاکر ہے، اللہ کی وہ یاد رکھنے والی ہے اس کو. تو علماء نے فرمایا کہ کل مطیع للہ تعالی فہو ذاکر، جو بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ ذاکر ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دل میں بھی یاد ہو اور زبان سے بھی یاد ہو، تو زبان سے ہو تو بھی ذکر اللہ، دل سے ہو تو بھی ذکر اللہ، اور اگر اللہ کی اطاعت کی وجہ سے آدمی خاموش ہو وہ بھی ذکر اللہ. دیکھیے خطبے کے اندر آدمی کو ذکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے. جب امام قرات کر رہا ہو تو حکم کیا ہے؟ خاموش رہو. اب یہ خاموشی کیا ہے؟ عبادت. یہ خاموشی ہی اللہ کا ذکر ہے. حالانکہ آپ کو تو حکم ہے خاموش رہنے کا، لیکن اس وقت میں اگر آپ گڑبڑ کرو گے، زبان ہلاؤ گے، تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی. اس وقت میں تو حکم یہ ہے کہ اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرات کرے چپ رہو، چپ بالکل خاموش. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو، خاموش ہو جاؤ. یہ خاموشی ہی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اس لیے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے خاموشی اختیار کی جا رہی ہے. تو ذکر اللہ، ذکر اللہ لسانی ہو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ قلبی ہو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر اللہ اگر اطاعت خداوندی کے ذریعے سے ہو وہ بھی ذکر اللہ ہے. تو یہ مرد ایسے ہیں جن کو تجارت اور خریداری اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ ایتا اس زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے. زکوٰۃ کا بھی اہتمام بہت ضروری ہے ہر تاجر کے لیے، بلکہ ہر مسلمان صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اپنی ایک ایک چیز کا حساب کرے، ایک دن ایسا طے کرے جس میں تمام چیزوں کا حساب ہو، میری دکان میں کتنا مال ہے، کتنی اس کی تعداد ہے، کل ملا کر کتنی رقم بنی، یہ سارا سامان آج میں اگر بازار میں فروخت کروں کتنے کا ہوگا، اس پر 2.5% زکوٰۃ کتنی ہوگی، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، الماری میں کتنے رکھے ہوئے ہیں، میری جیب میں کتنے رکھے ہوئے ہیں، کتنے لینے ہیں، کتنے دینے ہیں، سارا حساب کرنا ضروری ہے. سال میں ایک مرتبہ یہ مکمل حساب کر کے پوری پوری 2.5% زکات اللہ کے لیے ٹھیک ٹھیک ادا کرنا انتہائی ضروری اور لازم ہے. مرد وہ ہے کہ جو تجارت بھی کرے مگر سال میں ایک مرتبہ ٹھیک ٹھیک پوری پوری زکات ادا کرے. تو قرآن نے فرمایا کہ یہ ایسے مرد ہیں کہ جن کو تجارت غاف تجارت اور خریداری غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکات کے ادا کرنے سے. اور یہ سب کام کرتے ہیں, اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے, نماز بھی قائم کی جا رہی ہے, زکات بھی ادا کی جا رہی ہے, اور تجارت اور خرید و فروخت بھی شریعت کے مطابق کی جا رہی ہے, مگر پھر بھی خدا سے ڈرتے رہتے ہیں. نیکی کر دریا میں ڈال, اپنی نیکی پر ناز نہیں کرتے. آگے فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, اور یہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس میں نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے. ایک دن ہے قیامت کا کہ جس میں دہشت کی وجہ سے آدمی کا جو دل ہے وہ منہ کو آنے لگے گا. اردو کا محاورہ ہے کہ کلیجہ منہ کو آنے لگا, اور دل منہ کو آنے لگے گا اور نگاہیں الٹ جائیں گی. جب آدمی کی دہشت زیادہ ہوتا ہے آنکھیں پھٹ جاتی ہیں, پھٹ جاتی ہیں تو نگاہ اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہتی. تو قرآن نے فرمایا کہ یہ نیک لوگ وہ ہیں جو مسجد میں حاضر ہوتے رہتے ہیں, ان کو خرید و فروخت اور تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی, نماز قائم کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے کہ جس میں نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے. یخافون یوما, یہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے, تتقلب فیہ القلوب والابصار, کہ جس کے اندر دل اور نگاہیں الٹ جائیں گی. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا, اللہ نے یہ سب ان کو توفیق دی ہے تاکہ اللہ بدلہ دے ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ. یہ لام لام کہ ہے, اور اس میں لطیف اشارہ ہے کہ جو کچھ توفیق ہوتی ہے توفیق سے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے, اور اللہ نے جو ان کو توفیق دی ہے تو یہ کس لیے دی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ان کو قیامت کے دن عطا کرے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا, تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے ان کے اعمال کا حسین ترین بدلہ. اور اس کو دو طریقے سے ترجمہ کیا گیا, تاکہ اللہ بدلہ دے ان کے اچھے اعمال کا, اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا تاکہ اللہ ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے. یا تو یوں کہہ لو کہ اچھے اعمال کا بدلہ دے, یا یوں کہہ لو کہ اعمال کا اچھا بدلہ دے. یہ دونوں مفہوم اس آیت سے نکلتے ہیں اور دونوں بیان کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں کو یہ توفیق دی ہے, یہ سب اس لیے تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے ان کے اعمال کا اچھا بدلہ. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ, اور اللہ ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے. دیکھیے اعمال تو آدمی کتنی عمر کرے گا, اگر کسی کی عمر 40 سال ہے 40 سال کرے گا, 60 سال ہے 60 سال کرے گا, 65 سال ہے 65 سال کرے گا, لیکن جو بدلہ ہے وہ 60-65 سال نہیں ہوتا, وہ تو خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے, اور مزید انعام رؤیت باری تعالیٰ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ذکر کیا گیا کہ جو سب سے زیادہ انعام ملے گا اہل جنت کو وہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کا دیدار ہوگا. کسی کو جمعے جمعے ہوگا, کسی کو صبح اور شام ہوگا. تو فرمایا کہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ, تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. عمل تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب بدلہ دیتے ہیں بغیر حساب کے دیتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو عمل ہوتا ہے وہ تو تھوڑا ہوتا ہے, لیکن جو بدلہ ہوتا ہے وہ نیت کے مطابق ہوتا ہے. اسی لیے مومن کی نیت یہ ہوتی تھی کہ اگر میں جب تک زندہ رہا یہ کام کرتا رہوں گا, نماز پڑھتا رہوں گا, روزہ رکھتا رہوں گا, زکات دیتا رہوں گا. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ 70 سال میں اس کا انتقال ہو گیا یا جناب جناب 60 سال اس کا انتقال ہو گیا، لیکن بدلہ جو ملے گا وہ نیت کی بنا پر ملے گا. اسی طرح کافر کی نیت کفر کی تھی، بدماشی کی تھی، تو جب تک وہ زندہ رہا کفر ہی کرتا رہا، اس کی نیت بھی یہ تھی کہ میں کفر ہی کرتا رہوں گا، تو جو بدلہ ہوتا ہے وہ اس کی نیت کے مطابق ہوتا ہے. بہرحال یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نور کا ذکر کیا اور ان گھروں کا ذکر کیا جہاں یہ اللہ کا نور خاص طور پر پایا جاتا ہے، اور پھر اللہ نے ان مردوں کا ذکر کیا کہ جو نورانی ہوتے ہیں اور جن سے اللہ کا یہ نور پھیلتا ہے. اور یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اہل جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں، پھر اہل جہنم کا ذکر کرتے ہیں، اور اگر کہیں مسلمانوں کا ذکر کیا جاتا ہے کافروں کا ذکر ہوتا ہے تو مسلمانوں کا. تو اب تک تو جو ذکر ہوا وہ اہل نور کا ذکر ہوا، اب آگے جو دو آیتیں ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کا ذکر کیا ہے. تو فرمایا والذین کفروا اعمالہم، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اعمالہم کسراب، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب، بقیعت چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن ماء، کہ پیاسا ان کو پانی خیال کرتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، لیکن جب اس سراب کے پاس پہنچتا ہے تو اس سراب کو کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا، اور اللہ کو اپنے سامنے پایا اور اللہ نے پورا حساب چکا دیا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، او کظلمات فی بحر لجی، یا کافروں کے اعمال ان تاریکیوں کی طرح ہیں جو گہرے سمندر کے اندر ہوں، یخشاہ موجن، جس پر ایک موج چھا رہی ہے، من فوقہ موجن، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، اور تاریکیاں تاریکیوں کے اوپر ہیں، اذا اخرج یده لم یکد یراها، اور جب اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ، اور اللہ جس کے لیے نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں ذکر کی ہیں دو قسم کے کافروں کے لیے. بعض کافر وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں مگر غلط طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو تسلیم نہیں کرتے، جیسا کہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ لوگ ہیں کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، ملائکہ کو بھی مانتے ہیں، جنت اور دوزخ کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بھی بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، جیسے یہودی جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اور عیسائی جو ہیں وہ سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دولت عطا کی ہے کہ یہ تمام چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. صاف کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں میں کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. تو جو لوگ بعض انبیاء کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے یہودی اور عیسائی، تو ان کی مثال اور ہے. اور کچھ کافر وہ ہیں جو اللہ کو اور انبیاء اکرام السلام کو بالکل ہی نہیں مانتے، عبادت ہی نہیں کرتے، جیسے دہریے ہوتے ہیں یا بتوں کو پوجنے والے، تو ان کی مثال دوسری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم کے کافروں کی مثال ذکر کی کہ جیسے کوئی آدمی چٹیل میدان میں کھڑا ہو اور دور سے وہ اگر چٹیل میدان کو یا ریت کو دیکھے تو ایسا لگے گا کہ جیسے پانی نظر آ رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اگر سڑک پہ آپ جا رہے ہوں اور صاف شفاف سڑک ہو، دھوپ نکلی ہوئی ہو، تو دور سے آپ کو ایسا لگے گا جیسے سڑک کے اوپر پانی نظر آ رہا ہے، لیکن جتنا آپ آگے بڑھتا چلے جائیں پانی کا نام و نشان ہی نہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سراب کو پانی سمجھ رہے ہیں، اپنی عبادت کو پانی سمجھ رہے ہیں، اپنی عبادت کو صحیح سمجھ رہے ہیں لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں پانی نہیں ہے, وہ تو نظر کا دھوکہ تھا. یہ مثال ہے ان کافروں کی کہ جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں مگر کچھ چیزوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے. اور نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے سراب کے پیچھے بھاگنا اور سراب کو پانی سمجھنا کہ محنت بھی کی اور نتیجہ کچھ کام میں نہ آیا. دوسری قسم کی جو کافر ہیں ان کی مثال قرآن نے ذکر کی کہ وہ تو تاریکیوں ہی تاریکیوں میں ہیں, اور اس کی مثال یہ ذکر کی جیسے گہرے سمندر کی تاریکی, پھر اس گہرے سمندر کے اوپر ایک موج ہو, اس موج کے اوپر ایک اور موج ہو, اور اس موج کے اوپر بادل ہو, اور بادل کی وجہ سے آسمان بالکل ڈھکا ہوا ہو, نہ چاند نہ ستارے, ایسی تاریکی. اور تاریکی بھی ایسی تاریکی کہ اگر آدمی اپنا ہاتھ نکالے اس کا اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. اور کتابوں میں میں نے پڑھا کہ یہ جو آیت ہے نا تاریکیوں والی, اس کو پڑھ کر ایک کپتان تھا کافر وہ مسلمان ہو گیا, اور اس نے کہا کہ قرآن نے جو یہ نقشہ کھینچا ہے یہ قرآن ہی کھینچ سکتا ہے, اس لیے کہ ایسی تاریکی کہ جہاں ہاتھ بھی سجھائی نہ دے وہ عام طور سے خشکی میں نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے سمندر کے اندر, جب چاروں طرف دور دور تک سمندر کی تاریکی, پھر اوپر سے بادل, اوپر سے موجیں, پھر اوپر بادل, بادلوں کے اوپر جناب سب چیزیں ڈھکی ہوئی, نہ چاند نہ ستارے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک میں نے تاریخ پڑھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بحری سفر نہیں کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سمندر کے سفر پہ تشریف نہیں لے گئے. اس کے باوجود ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ جس کا جو نقشہ حضور کھینچ ہی نہیں سکتے. معلوم ہے کہ یہ کتاب حضور کی بنائی ہوئی نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی بھی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کرتا ہے. تو ایسی تاریکی یہ سمندر ہی میں نظر آتی ہے, اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنا عرش لگاتا ہے سمندر کے تاریکی پر, اس لیے کہ اس کو تاریکی پسند ہے, وہ تاریکی کا نمائندہ ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہی نور ہے, اور شیطان اور تو کافر جو ہیں وہ تاریکی ہی تاریکی ہے. تو جو تاریکی سمندر کی تاریکی ہوتی ہے وہ انتہائی سخت قسم کی تاریکی ہوتی ہے کہ اس کا تصور بھی خشکی میں مشکل ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں دو قسم کی کے کافروں کا ذکر کیا. بعض کافر وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں مگر سراب کی طرح, تو دھوپ کے اندر اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہو اور اس کو دور سڑک کے اوپر یا چٹیل میدان میں پانی نظر آئے, وہ دیکھنے میں دور سے پانی نظر آتا ہے, حقیقت میں پانی نہیں ہوتا بلکہ سراب ہے. یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں مگر صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے. دوسرے کافر وہ ہیں جو بالکل اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کرتے, اللہ ہی کو نہیں مانتے, ملائکہ ہی کو نہیں مانتے, انبیاء اکرام علیہ السلام ہی کو نہیں مانتے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کی تاریکیوں میں کوئی شخص ہو, سمندر تاریک, اس کے اوپر موج, اس کے اوپر موج, اس کے اوپر بادل, تاریکی ہی تاریکی, اتنی تاریکی کہ ہاتھ بھی نکالے تو نظر نہیں آتا. ایسی تاریکی میں آدمی کہاں چل سکتا ہے, کہاں زندہ رہ سکتا ہے؟ ترجمہ سن لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین کفروا اعمالہم, اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں, ابھی پہلی مثال دی کہ کافروں کے اعمال یعنی بعض کافروں کے اعمال ایسے ہیں, کسراب بقیع, قیع کہتے ہیں قاع کی جمع ہے, قاع کہتے ہیں چٹیل میدان کو, جیسے سراب, سراب کہتے ہیں کہ وہ جو پانی کی طرح ایک چیز چمکتی ہوئی نظر آتی ہے, دور سے پانی محسوس ہوتا ہے, حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ سراب. تو قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے اعمال کی مثال اس سراب کی طرح ہے جو چٹیل میدان میں ہو, یحسبہ الظمآن ماء, اور پیاسا آدمی دور سے اس کو پانی خیال کرے, حتی اذا جاءہ, لیکن جب اس سراب کے پاس پہنچا, لم یجدہ شیئا, اس کو کچھ بھی نہ پایا, دور سے دیکھا پانی ہے, کچھ ہوا آگے بڑھا دیکھا کچھ بھی نہیں. تو یہی ہے کافروں کے اعمال کہ وہ دیکھنے میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم پانی کی طرف جا رہے ہیں حالانکہ سراب کی طرف جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچا تو اس سراب کو کچھ بھی نہ پایا, وہ وجد اللہ عندہ, اور اللہ کو اپنے پاس پایا, موت کا وقت آ گیا اللہ کو اپنے پاس پایا. فوفاہ حسابا, اللہ نے پورا پورا حساب چکا دیا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. او کظلمات فی بحر لجی, یا کافروں کے اعمال کی مثال ان تاریکیوں کی طرح ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا ان تاریکیوں کی طرح جو گہرے سمندر میں ہوں, یخشاہ موجن, ایک موج اس کو ڈھانپ رہی ہے, من فوقہ موجن, اس موج کے اوپر ایک اور موج ہے, من فوقہ سحاب, اور اس موج کے اوپر بادل ہیں, ظلمات بعضها فوق بعض, تاریکیاں ہیں ایک کے اوپر ایک. اذا اخرج یده لم یکد یراها, جب اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, اور اللہ جس کے لیے نور نہ بنائے, فَمَا لَهُ مِن نور, اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. تو نور یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ, اللہ اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور آخر میں فرما دیا, اللہ جس کے لیے نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. ان آیات کا ترجمہ پھر سن لیجیے. اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا, اس کے نور کی مثال جیسے ایک تاک, اس تاک کے اندر چراغ, چراغ شیشے کے اندر, اور شیشہ ایسا جیسے چمکتا ہوا موتی, اور اس چراغ کو جلایا جا رہا ہے ایک مبارک درخت سے جو زیتون کا درخت ہے, جو نہ صرف مشرقی جانب والا ہے نہ صرف مغربی جانب والا, اور اس کا تیل ایسا چمکدار روشن ہے کہ جو چمک رہا ہے اگرچہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے, روشنی پر روشنی ہے. اور اللہ اپنے نور کے لیے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ نور ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے, اور ان گھروں میں اس کا نام لیا جائے. ان گھروں میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں صبح اور شام وہ مرد جن کو تجارت اور خریداری غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادا کرنے سے. یہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے کہ جس میں نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے. یہ سب اس لیے تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے ان کے اعمال کا اچھا بدلہ, اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے, اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب چٹیل میدان میں, کہ پیاسا آدمی اس کو پانی گمان کرتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچا اس کو کچھ بھی نہ پایا, اور اللہ کو وہاں پایا تو اللہ نے حساب پورا پورا چکا دیا, اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یا ان کے اعمال کی مثال ایسی تاریکیاں ہیں جو گہرے سمندر میں ہوں کہ اوپر ایک موج چھا رہی ہے, اس کے اوپر دوسری موج ہے, اور اس کے اوپر بادل ہیں. تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں باز باز کے اوپر, اور جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا. اور اللہ جس کے لیے نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں صاحب نور بنا دے, اور اللہ تعالیٰ اپنے نور سے ہم سب کو منور فرما دے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اتمم لنا نورنا ما واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبنا في قلوبنا نورا وفي اسماعنا نورا وفي ابصارنا نورا. یا اللہ ہمارے دائیں طرف نور فرما، بائیں طرف نور فرما، آگے نور فرما، پیچھے نور فرما، اوپر نور فرما، نیچے نور فرما. یا اللہ ہمارے لیے نور پیدا فرما. یا اللہ ہمیں سراپا نور فرما. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وخلفی نورا ومن تحتی نورا وامامی نورا وفي شعري نورا وفي لساني نورا وأعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.